الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله تعالى بإذنه وسراجًا منيرًا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو نے دین اسلام کو دین ابدی سرمدی قرار دیا ہے اللہ جل شانہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین اس زندگی کے گزارنے کے طور طریق سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہیں اور اسی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اس کی حفاظت کا اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے اور حفاظت جیسے گزشتہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ تعلیمات کی حفاظت بھی ہے اور تعلیمات کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے شخصیتوں کا افراد کا لوگوں کا پیدا ہونا اور ان کا اس امت تک اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پہنچانا اور اس کے لیے اپنی زندگیوں کی قربانی اپنے آپ کو لگانا کھپانا اللہ نے ایسے افراد اس امت کو بہت سارے دیے ہیں بے شمار دیے جنہوں نے اپنی زندگیاں اس دین کے لیے دین کے نشر و اشاعت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے زندگیاں لگا دیں حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ جن کا مقام جن کا رتبہ اللہ نے بہت بلند فرمایا ہے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں سے ایک دادا ان کے خاندان کے بڑے اور بزرگوں میں بنتے ہیں، مصر میں پیدا ہوئے، اللہ جل جلالہ من والہ نے ان کی والدہ کو بڑی فراست بڑی سمجھ اور بہت ہی اللہ جل شانہ نے عقل مندی عطا فرمائی تھی کہ اپنے بچے کے دین اور دین کی حفاظت کے لیے والدہ نے بڑی قربانی دی۔ ابھی بچہ 2 سال کا تھا کہ مصر اپنا علاقہ اپنا ملک چھوڑ کے بچے کو لے کر ان کی والدہ مکہ المکرمہ آ گئی۔ مکے میں دینی ماحول میں علم کے ماحول میں اس بچے نے پروان چڑھنا شروع کیا، 7 سال یا 6 سال کی عمر میں ماشاءاللہ حافظ قرآن بن گئے اور پھر علم دین حاصل کرنے لگے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مشکل سے 15-16 سال کی عمر ہوگی کہ اتنا علم اور اتنی پختگی اور ایسا ماشاءاللہ مضبوط دین کا فہم اور دین کا علم حاصل کیا کہ 15-16 سال کی عمر میں امام بن گئے اور دوسروں کو پڑھانے والے سکھانے والے دوسروں کو تعلیم دینے والے بن گئے۔ اللہ جل شانہ نے فہم و فراست بھی دی تھی، عقل اور سمجھ بھی دی تھی، شوق اور جذبہ بھی دیا تھا اور طلب اور رغبت جسے کہتے ہیں وہ بھی اندر تھا، جس کی وجہ سے حضرت امام شافعی نے زندگی کا بڑا حصہ علماء سے مشائخ سے اہل علم سے اہل حدیث سے حدیث کے محدثین سے حدیثیں سیکھتے قرآن میں غور و فکر کرتے ہوئے ماشاءاللہ انہوں نے گزارا، اور پھر دین کی پختگی بھی زندگی کے اندر تھی، اللہ سے تعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، اللہ کے دین سے محبت، اور اس دین کی سرفرازی سرسبزی اور شادابی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے کا جذبہ تھا، اسی لیے اپنی زندگی لگاتے رہے، علم دین کے لیے کھپایا، اپنے آپ کو علم دین کے لیے لگا دیا جی، قرآن میں غور و فکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں غور و فکر اور علم دین کے ساتھ میں شغف، یہی گویا ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہو گئے۔ اللہ جل شانہ نے اپنے زمانے کے بہت بڑے امام کی صورت میں اللہ نے ان کا پوری دنیا میں تعارف کرا ہے۔ علماء نے لکھا ہے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے والدہ نے ایک دفعہ خواب دیکھا، خواب میں نظر آیا کہ والدہ کے ماں کے پیٹ سے ایک ہیرا نکلا اور پھر اس ہیرے کو گویا وہ ہیرا پھوٹ گیا اور اس کے ذرات دور دور تک پھیل گئے اور اس کی چمک پوری دنیا میں پھیل گئی۔ تو والدہ نے کسی سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک بچہ دے گا، ایک لڑکا دے گا، جس کا خیر اللہ جل شانہ پوری دنیا میں پہنچائیں گے۔ تو اسی طرح گویا اللہ جل شانہ نے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے خیر کو پوری دنیا میں پہنچایا۔ آج اللہ کا کرم ہے دنیا کے جتنے ساحلی علاقے ہیں، سمندر کے کنارے رہنے والے جتنے علاقے ہیں، ان تمام علاقوں میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ چلتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب چلتا ہے، آپ کی بتائی ہوئی ترتیب اور آپ کا دیا ہوا دین کا جو رخ ہے نہج ہے وہ دنیا کے کناروں میں آج بھی ماشاءاللہ رائج ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت امام شافعی کے علوم کو پوری دنیا میں آج تک محفوظ رکھا ہے۔ والدہ نے بڑے عجیب و غریب انداز سے تربیت کی، علم کے لیے لگایا، عمل کے لیے آگے بڑھایا اور دنیا کی چیزوں سے بے رغبت کر رکھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عرض کیا کہ چھوٹی عمر میں ماشاءاللہ جی علم حاصل کرنے والے بھی دوسروں کو علم پڑھانے اور سمجھانے والے بھی بن گئے. تو اس کا نتیجہ ایک علاقے میں گئے, وہاں رہے بہت لمبا عرصہ, تو وہاں سے ماشاءاللہ علم حاصل کیا, پھر وہیں شیخ بن کر استاذ اور مدرس معلم بن کر لوگوں کو سکھایا پڑھایا. ایک عرصہ وہاں رہنے کے بعد واپس اپنے شہر والدہ کے پاس مکہ آنا چاہ رہے تھے. جب نکلے تو لوگوں نے ہدایا تحائف ماشاءاللہ اپنی طرف سے پیش کیے کہ آپ ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں رہے, ہمیں دین سکھایا, ہماری طرف سے ہدیے قبول کیجیے. ہدیے اتنے زیادہ ہو گئے کہ آدمی تنہا اٹھا کے نہیں لے جا سکتا, تو لوگوں نے اپنی طرف سے اونٹ دیے کہ آپ ان اونٹوں پر لاد کر لے کے جائیے, اور اونٹ کے ساتھ اونٹوں کو باندھنے والے ہانکنے والے غلام دیے. تو ماشاءاللہ جب حضرت امام شافعی مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور چلے تو پیچھے ایک لمبی قطار اونٹوں کی, جس کے اوپر ہدایا جی لوگوں کی طرف سے دیے گئے ہدایا بھرے ہوئے ہیں, اور حضرت امام شافعی اونٹوں کی اس قطار میں عجیب شان کے ساتھ میں مکہ المکرمہ کی طرف آ رہے ہیں, اکیلے نہیں بلکہ پیچھے ایک لمبا قافلہ مال دولت کا. والدہ کو پتا چلا تو والدہ آئی, حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو جس راستے سے جس دروازے سے مکہ المکرمہ میں داخل ہونا تھا اس دروازے پر وہاں آ کے کھڑی ہو گئی. حضرت امام شافعی تشریف لائے, امام شافعی کو اپنی ماں سے بہت گہرا تعلق تھا, بہت محبت بھرا تعلق, بڑی خدمت کرتے تھے, اپنی ماں کی بڑی اطاعت فرما برداری کرتے تھے, ماں نے ہی تربیت کر کے گویا جی آگے بڑھایا تھا. تو جب ماں کو دیکھا راستے میں کھڑی ہوئی انتظار کر رہی ہیں تو اونٹ سے نیچے اترے, ماں سے مصافحہ کیا, گلے لگے, ماں کے ہاتھ جی ماں کے دست بوسی کی, ہاتھ چوم لیے. ماں نے بڑا عجیب جملہ اپنے بچے سے کہا, تربیت کہ تربیت کسے کہتے ہیں. ماں نے اپنے بیٹے سے جو امام ہے امام شافعی, ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے سامنے کیا ہے, تم کہاں جا رہے ہو؟ سامنے کعبۃ اللہ ہے, مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر ہے, اور ظاہر بات ہے مکے میں جانے والا سب سے پہلے کعبۃ اللہ پہنچے گا, اللہ کے گھر پہنچے گا. تو حضرت امام شافعی کی ماں نے اپنے بچے کی عجیب تربیت کی, پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں جان سب سے پہلے تو اللہ کے گھر جائیں گے, کعبۃ اللہ جائیں گے. تو ماں نے ایک عجیب سوال کیا, پوچھا اللہ کے گھر جا رہے ہو, اللہ کے پاس جا رہے ہو, تو بتاؤ فقیر بن کے جاؤ گے یا غنی بن کے جاؤ گے؟ یہ جو مال دولت کے پیچھے اونٹوں کی قطار ہے اور سامنے تم چلے ہوئے آ رہے ہو تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر کو غنی بن کے جا رہے ہو, مالدار کی حیثیت سے جا رہے ہو, مال و دولت سے لدے ہوئے جا رہے ہو, اللہ کے گھر کو جانا ہے, بتاؤ غنی بن کے جاؤ گے یا فقیر بن کے جاؤ گے؟ اللہ کے گھر کو غنی بن کے جاؤ گے تو اللہ کے دربار سے کیا ملے گا؟ خود تمہارے پاس تو بہت ہے, اللہ سے کیا لو گے؟ اور اگر فقیر بن کے جاؤ گے تو اللہ کے سامنے ہاتھ پسارو گے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے, اور اللہ تعالی کے خزانے میں تو سب کچھ ہے, اللہ سب کچھ دیں گے. امام شافعی اپنی ماں کے اشارے کو سمجھ گئے. امام شافعی نے کہا کہ اماں جان آپ یہیں ٹھہریے, تھوڑی دیر میں جتنا پیچھے مال تھا سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, اونٹ بھی دے دیے, غلام بھی دے دیے, مال بھی دے دیا, پورا مال بانٹ کر جس سواری پر خود آئے تھے وہ بھی تقسیم کر دیا. خود پیدل چلنے لگے اور اماں سے کہا, اماں اب غنی بن کر نہیں جا رہا ہوں, اللہ کے دربار میں فقیر بن کے جا رہا ہوں. کہ یہ تربیت ہوتی ہے ماؤں کی تربیت, کہ ہمارے اکابر بزرگان دین اہل اللہ جو ائمہ بنے جن کو اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا ان کی تربیت ان کی ماؤں نے کی تھی. یہ تربیت کا اثر تھا کہ وہ سب بانٹ کر تنہا جی خالی ہاتھ اللہ کے دربار میں پہنچے, اور پھر اللہ تعالی نے جو کچھ دیا نوازا وہ ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ دنیا میں آتے ہیں نام بھی ختم ہو جاتا ہے جی, سلسلہ اور ذکر بھی مٹ جاتا ہے مر جاتا ہے, لیکن آج تک اللہ جل شانہ نے حضرت امام شافعی کے نام کو ان کے جی کام کو ان کی فقہ کو اور ان کی جد و جہد اور محنت کو پوری دنیا میں دنیا کے کناروں میں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا ہے جی. یہ ان قربانیوں کا نتیجہ ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, بہت خاص شاگرد احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, جن کو اللہ جل شانہ نے چوتھے امام کا مقام اور چوتھے امام کا رتبہ اور درجہ اللہ نے عطا فرمایا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی بڑے اللہ سے ڈرنے والے, اور ایک بہت بڑی آزمائش. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتے 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 فلسفہ یونان سے جی ملک میں آ گیا, عربوں کے پاس پہنچا, اور عرب اس فلسفے کو پڑھنے لگے, اس سے متاثر ہونے لگے, زندگیوں میں عجیب عجیب قسم کی باتیں اور فلسفوں کے تذکرے شروع ہو گئے, اور وہ زندگیوں پر اثر کرنے لگا. لوگ وہ باتیں پڑھتے اور اس کا اثر لیتے, اور علم کلام عقیدے کا جو علم ہے, اس علم میں لوگوں کے اندر بہت دلچسپی پیدا ہوئی اور عجیب عجیب نئی نئی چیزیں آ گئیں. اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ, ایک بہت بڑی آزمائش اور ایک عجیب و غریب امتحان چالو ہوا کہ فلسفے سے جو جی خلفاء تھے, بادشاہ تھے, وہ بھی متاثر ہو گئے, اور ایک عجیب مسئلہ اٹھ گیا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید, قرآن مجید کے بارے میں, اللہ کے کلام کے بارے میں لوگ افواہ اڑانے لگے, باتیں کرنے لگے, بحثیں ہونے لگی, مناظرے ہونے لگے کہ قرآن مجید مخلوق ہے یا نہیں ہے, کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن اللہ کا کلام مخلوق ہے یا نہیں ہے. تو فلسفہ سے متاثر جو لوگ تھے وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے, جیسے میں مخلوق ہوں, آپ مخلوق ہیں, آسمان و زمین مخلوق ہے, سورج و چاند مخلوق ہے, ایسے ہی جی قرآن بھی اللہ نے پیدا کیا ہے, مخلوق جی اس کو بھی اللہ نے بنایا ہے. لیکن ائمہ اکابر بزرگان دین ان سب نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ میں کہا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کی ذات سے نکلی ہوئی چیز ہے. جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میری گفتگو کلام ہے, اور ویسے ہی قرآن اللہ کا کلام ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہے, اور جو صفات الہی اللہ کے صفات ہوتے ہیں وہ مخلوق نہیں ہوتے, وہ اللہ کی صفت ہوتے ہیں. جیسے اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں, ویسے ہی اللہ کا کلام بھی ہمیشہ ہمیشہ سے ہے. مخلوق کا مطلب نئے طور سے پیدا ہونا, قرآن نئے طور سے پیدا نہیں ہوا, وہ اللہ کے اندر سے نکلا ہے, وہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے اور خداوند تعالیٰ کی صفت ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ آزمائش اور یہ فتنہ بہت پھیل گیا, اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بھی متاثر ہو گیا. بڑے بڑے ائمہ, بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے افراد ان سب نے جی چونکہ بادشاہ کا مذہب اور مسلک بدل گیا تھا, تو لوگ بھی اپنے اندر کچھ تاویل, کچھ جی ادھر ادھر جی ٹال مٹول کر کے, ایسی ویسی جھول جھول کی باتیں کر کر جی خود کو بچانے کی کوشش کرتے تھے. لیکن ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ حکومت سے بھیڑ گئے, وہ خلفاء سے ٹکرا گئے, اور انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ میں کہا اللہ کا کلام قرآن مجید یا حدیث پاک میں کوئی بات ہو تو بتاؤ, اس کے علاوہ کوئی اور دلیل تم مجھے دو گے تو میں تمہاری دلیل ماننے تیار نہیں ہوں. تو بادشاہ ناراض ہو گئے اور بادشاہ نے قید خانے میں ڈال دیا, اور روزانہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو سرے بازار لا کر 100 کوڑے برسائے جاتے تھے, 100 کوڑے روزانہ برسائے جاتے. امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ برداشت کرتے, ہر کوڑے کے جواب میں یہی کہتے ہاتونی بالقرآن و سننا, کہ قرآن و حدیث ہو تو پیش کرو, یہ تمہارے کوڑے مجھے متاثر نہیں کریں گے. لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کوڑے برسانے والے بدلتے تھے لیکن کھانے والا وہی امام احمد ابن حنبل ہیں, اور لگانے والے, تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کوڑا لگانے والا اتنی طاقت, اتنی قوت اور اتنی شدت کے ساتھ میں لگاتا تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے, دیکھنے والوں نے کہا کہ اگر وہ کوڑا جنگلی ہاتھی پر لگایا جائے تو جنگلی ہاتھی برداشت نہ کر سکے, اتنی طاقت کے ساتھ میں. لیکن حضرت امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ برداشت کر رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں, اور ایک ہی بات اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں جی جو مسئلہ ہے, جو حق ہے, اس حق کے اوپر جمے ہوئے ہیں. بادشاہوں نے الگ الگ انداز میں کوشش کی, الگ الگ طور سے امام احمد ابن حنبل کو بتانے, سمجھانے, رجھانے, اپنی طرف متاثر کرنے, لالچ دلا کر الگ الگ طریقے سے کوشش کی. ایک قاضی صاحب آئے, اس زمانے کے بہت بڑے قاضی تھے, بڑے رتبے اور مقام والے. انہوں نے امام احمد ابن حنبل سے گفتگو کی, بات چیت کی, اور بات چیت کر کے کہا کہ عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہے, آپ لوگوں میں اتنا ذلیل ہو رہے ہیں, لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں, آپ کے اوپر کوڑے برس رہے ہیں, تو عزت نفس بھی تو کوئی چیز ہے, ذرا سا بات کو جی ذرا جھول وولی والی بات کر لیجئے, کوئی تعویل کر لیجئے, کچھ گھما کے کہہ دیجئے, ایسی بات کر لیجئے کہ آپ تو سمجھ رہے ہوں جو حق ہے وہی میں کہہ رہا ہوں, لیکن سامنے والا کچھ اور اس کا مطلب لے لے, کچھ اور سمجھ جائے, اس لیے کچھ تعویل کی بات کر لیں. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ آپ قرآن و حدیث میں سے کچھ بتانا چاہیں تو بتائیں, ورنہ مجھ سے گفتگو نہ کریں. تو قاضی صاحب نے کہا عزت کا بھی تو خیال کیجئے. تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ عزت ہی کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کس کو کتنی عزت ملی, ہمارے جنازے بتائیں گے کس کو کتنی عزت ملی. زمانہ گزر گیا, ایک زمانے کے بعد چند سالوں کے بعد جب قاضی صاحب کا انتقال ہوا تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قاضی صاحب کا جنازہ اٹھانے کے لیے صرف 3 آدمی تھے, 3 سے زائد آدمی نہیں. جنازہ اٹھانے کے لیے 4 افراد کی ضرورت پڑتی ہے تو رشتہ داروں میں سے, تعلق والوں میں سے صرف 3 آدمی جنازے میں شریک تھے, چوتھا مزدور لینا پڑا, ایک کرائے پر آدمی بھی لینا پڑا, اور مزدور لے کر جنازہ اٹھایا, قبرستان لے گئے, ان کی تدفین کی, اور گویا نماز پڑھ کر ان کو یہ آخرت کی طرف آگے پہنچایا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی گزار کر جب آپ کی وفات کا وقت آیا اور آپ کا انتقال ہوا تو آپ کے انتقال میں جو نماز جنازہ پڑھی گئی جس میدان میں, اس زمانے کا جو بادشاہ تھا مامون الرشید, اس نے جی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ کے بعد اس پورے میدان کی پیمائش کرائی, اس کو ناپا کہ کتنے لوگ کتنے افراد یہاں نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں, تو اس نے پوری پیمائش کر کے بعد میں اطلاع دی اور بتایا کہ کم از کم 600,000 افراد نے امام احمد ابن حنبل کی نماز جنازہ پڑھی ہیں. جی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارے جنازے بتائیں گے کہ کس کو کتنی عزت ملی, کہ یہ قربانیاں ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگانا کھپانا, قرآن کے لیے قربانی دی. تو اللہ جل جلالہ من والہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے خواب میں خود اللہ کی زیارت ہوئی, اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی, اللہ جل شانہ نے امام احمد ابن حنبل کو حوصلہ دیا اور فرما کہ آپ کا یہ صبر اللہ کی طرف سے جی جزا اور بدلہ دلائے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے خواب میں پوچھا کہ پروردگار آپ کے نزدیک آپ کے قریب آنے کا راستہ کیا ہے, تو حضرت امام احمد ابن حنبل سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ قرآن پڑھو گے تو سب سے زیادہ میرے نزدیک آ جاؤ گے, کہ اللہ کے کلام کی تلاوت, قرآن مجید کی تلاوت اللہ کے نزدیک اور اللہ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب دلانے کا سب سے طاقتور عمل ہے. جی قربان جائیے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ پر, کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس خواب میں اللہ جل جلال و من والہ سے سوال کیا, اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ پروردگار سمجھ کر پڑھنے سے آپ کے نزدیک آئیں گے یا بغیر سمجھے بلا سمجھے پڑھنے پر بھی آپ کا قرب ملے گا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو, یہ اللہ کی نزدیکی اور اللہ کا قرب پانے کے لیے سب سے طاقتور عمل یہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. اللہ جل شانہ نے امام احمد ابن حنبل کو, ایک زمانہ گزرا, اس زمانے کے بعد پھر اللہ نے عزت دی, رفعت دی, سرخروئی دی, جی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے مقام دیا, اور آپ کو بھی اللہ نے فقہ دی اور مسائل کے غور و فکر, مسائل کو سمجھنے اور مسائل میں استنباط, اپنا دماغ اپنے آپ کو لگانے کا حوصلہ جذبہ اللہ نے عطا فرمایا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد تھے. ایک دفعہ امام شافعی کی بچیوں نے حضرت امام احمد ابن حنبل کا جب بہت تذکرہ, بہت چرچا, آپ کی بہت شہرت ہو گئی, تو بچیوں نے ایک دفعہ حضرت امام شافعی سے, والد سے, والد بزرگوار سے گزارش کی کہ آپ کے شاگرد بہت بڑے آدمی ہیں, ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا رتبہ بڑا مقام دیا ہے, کبھی ہمارے گھر بھی بلائیے, ہم بھی ان کی ضیافت کریں گے, हम भी उनको उनकी दावत करेंगे, उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, इज्जत और हमारी भी माशाल्लाह अल्लाह ताला के पास मकाम बढ़ेगा। तो हजरत इमाम शाफी ने अपने शागिर्द को दावत दी, शागिर्द तशरीफ लाए, रात का खाना खिलाया गया, घर में आराम कराया। बच्चियां जी जो घर में मेहमान आए तो मेहमान को गौर से देख रही थी कि मेहमान के अमल क्या होते हैं, मेहमान का खाना कैसा, सोना कैसा, तहज्जुद कैसी, रात कैसी, ये क्या, ये कैसा गुजरता है, बच्चियां छुप छुप के देख रही थी। हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह की रात गुजरी, फजर हुई तो बच्चियां हजरत इमाम शाफी के पास आई और इमाम शाफी से आके अर्ज करने लगी कि हजरत आप कह रहे थे आपके शागिर्द तो बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, बहुत पहुंचे हुई शख्सियत हैं, बहुत ही माशाल्लाह बड़े रुतबे और मकाम वाले हैं, लेकिन हमने देखा कि बुजुर्गी की कोई निशानी उनमें तो दिखाई नहीं दे रही है। इमाम शाफी ने ताज्जुब से पूछा आखिर तुमने क्या देखा उनमें, तो बच्चियों ने कहा हजरत जब रात दस्तर लगा, अल्लाह वाले औलिया अल्लाह तो थोड़ा खाते हैं, लेकिन हमने आपके शागिर्द को देखा कि दस्तर पर माशाल्लाह जम के खाया जी, कोई चीज छोड़ी नहीं, माशाल्लाह पूरा दस्तर साफ किया और खूब जम के खाए माशाल्लाह जी। अल्लाह वाले ऐसा थोड़ी खाते हैं, वो तो दो निवाले एक निवाला खाए उठ गए और ये तो पूरा दस्तर साफ कर दिया। तो कहा अच्छा ऐसा हुआ। फिर फरमाया रात को जो बिस्तर पर सोए तो इतनी गहरी नींद सोए कि तहज्जुद को भी नहीं उठे, फजर की अजान पर उठे और फजर की अजान पर उठकर अजीब अल्लाह के वली हैं, आप कहते हैं बहुत पहुंचे हुए हैं, वो तो फजर की नमाज को जब जाने लगे तो वजू भी नहीं किया, बगैर वजू के नमाज को चले गए, पेट भर खाने वाले, जी भर सोने वाले और सुबह उठकर बगैर वजू के मस्जिद को जाने वाले, ये कैसे अल्लाह के वली। तो हजरत इमाम शाफी ने फरमाया मुझे भी नहीं पता, पूछते हैं। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया, मेहमान थे जी, बिठाया, पूछा कि बच्चियां कह रही कि ऐसा हुआ कि रात माशाल्लाह आप जम कर खाए, खूब खाए जी, जी औलिया अल्लाह तो थोड़ा खाते हैं लेकिन आप इतना सारा क्यों खा गए। तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह ने जवाब में फरमाया हजरत आपके दस्तर पर जो खाना सजा था इससे पाकीजा और इससे हलाल रोजी पूरी दुनिया में मुझे कहीं और नहीं मिल सकती है, और आपके दस्तर पर सजे हुए खाने में आपकी ये हाथ की जो हलाल कमाई है उस हलाल कमाई का नूर मुझे आपके खाने में नजर आ रहा था, तो मैं खाना नहीं खाया हूं, वो नूर जो दस्तर पर था उस नूर को मैंने अपने बदन में जितना हो सके उतना लेने की कोशिश की है कि ये सारा नूर मेरे बदन में आ जाए, ये नूर मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। अच्छा इतना तो ठीक है, लेकिन रात जी भर के सो गए, तहज्जुद को भी नहीं उठे। तो हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल ने फरमाया कि रात सोया था, ये जो हलाल और पाकीजा खाना मैं खाया तो नींद नहीं लगी मुझे। कुरान पाक और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक कुरान की आयत और एक हदीस मुझे याद आ गई और मैं उसी एक आयत और हदीस के अंदर गौर व फिक्र करता रहा, सोचता रहा, और वो नूर जो बदन के अंदर गया था उसकी वजह से हिकमत के चश्मे फूटने लगे हैं, और मुझे एक आयत और एक हदीस में पता नहीं कितने मसले रात में बिस्तर पर पड़े पड़े मैं सोचते सोचते गुजार दिया, और मैंने एक हदीस से कई मसाइल निकाल लिए। रात तो सिर्फ कुरान और हदीस में गौर करते हुए गुजर गई जी, एक लम्हे के लिए भी आंख बंद नहीं हुई, सोया नहीं हूं जी। रात इशा की नमाज के लिए जो वजू किया था मेरा वो वजू महफूज था, तो फजर को उठने के लिए जी, जब फजर को मैं उठा तो फजर को उठने के बाद मुझे वजू की जरूरत नहीं थी, इसलिए कि ईशा का मेरा वजू बाकी था, तो मैंने ईशा की नमाज के ही वजू से फजर की नमाज अदा की है। और आप कह रहे हैं तहज्जुद नहीं पढ़ी, यकीनन नवाफिल का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन कुरान में और अल्लाह के जी कलाम में और अहादीस नबविया में गौर व फिक्र का सवाब अल्लाह ने नवाफिल से ज्यादा रखा है जी, के नवाफिल के पढ़ने से ज्यादा सवाब कुरान के गौर व फिक्र के अंदर है। तो मेरी पूरी रात कुरान में गौर व फिक्र करते, दीनी मसाइल निकालते हुए गुजर गई, तो जी तहज्जुद से ज्यादा जरूर सवाब मिला। तो ये बात जब हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने हंबल ने इरशाद फरमाई तो तब इमाम शाफी को, इमाम शाफी के घर वालों को अंदाजा हुआ कि जिसको हम समझ रहे थे कि वो तो बस नाम के हैं, اللہ جل شانہ نے ان کو کتنا مقام دیا ہے, کتنا اونچا رتبہ دیا ہے, اور کیسی ماشاءاللہ رفیع شان اللہ نے عطا فرمائی. یہ ہمارے ان بزرگوں کا تذکرہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد, امام ابو یوسف, اور پھر یہ ماشاءاللہ حضرت امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, یہ سب وہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو, احادیث نبوی کو, سنت رسول کو اپنی زندگیوں میں لے کر اس پر غور و فکر کر کے اس پر اپنی زندگیاں کھپا کر آج دین کو منقع, پاکیزہ, صاف ستھرا, آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے, اور ہمیں وہ پاکیزہ سیدھا اور سادھا راستہ بتایا ہے کہ زندگی کے اور دوسرے کام کرتے ہوئے نماز کیسے پڑھو, دین کیسے گزارو, زندگیاں کیسے گزارو, یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اس کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں. قرآن میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے ہی لوگوں کی جو قیامت تک آتے رہیں گے, پچھلے گزرے قیامت تک آتے رہیں گے, ان کی تعریف اللہ نے کی ہے, من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں کچھ ایسے رجال, کچھ ایسے افراد, اللہ نے رجال کا لفظ فرمایا کہ کچھ ایسے مرد ہیں جی جنہوں نے کیا کیا, اللہ جل شانہ سے معاہدہ کیا, اللہ تعالی سے عہد کیا, اللہ سے عہد و پیمان کیا, اللہ کے ساتھ جی بات چیت کی, اور جو معاہدہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے پر سچے رہے, جمے رہے اور مضبوط رہے. ان میں سے بہت سارے دنیا سے جا چکے ہیں, بہت سارے اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں, وما بدلوا تبدیلا, لیکن دین میں کوئی معمولی اور ہلکا سا بھی فرق انہوں نے نہیں لایا ہے. دین کو اسی طرح جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اسی طرح سے دین کو محفوظ رکھا اور امت تک پہنچایا ہے. اس لیے جی بار بار آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ اکابر سے, اسلاف سے, بزرگوں سے, اپنے بڑوں سے حسن زن, ان کے ساتھ میں اچھا گمان, ان سے عقیدت, ان سے محبت, ان کی قربانیوں کی قدر اور ان کی محنتوں کا اعتراف, انہوں نے جو زندگیاں لگا دی ان زندگیوں کے لگانے کا احسان اپنے اوپر سمجھنا, یہ آج کے زمانے کے مسلمان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے, اس کے ایمان کی سلامتی کا راستہ ہے اور اس کے ایمان کی حفاظت کا راستہ ہے. اور اگر بڑوں سے بدگمان ہو جائے, اپنے اکابر سے جو ہے اس کا گمان خراب ہو جائے اور یہ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, سب کچھ خود ہمیں کرنا ہے, تو اس کے دین کی اور ایمان کی حفاظت کی کوئی ضمانت نہیں ہے. اسی لیے آپ کے سامنے یہ بات بہت تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ہم اپنے بڑوں سے خوشگمان رہیں, اپنے بڑوں کے خدمات کا اعتراف کریں, ان کے احسانات کی قدر کریں اور ان سے اپنا رشتہ عقیدت کا, محبت کا, تعلق کا, اور ان کے سامنے اپنے آپ کو گویا جھکانے کا رشتہ برقرار رکھیں گے اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنی زندگی میں مضبوط اور محفوظ رکھیں گے, تو ہم سیدھے راستے پر محفوظ رہیں گے اور سلامتی کے ساتھ میں اپنی منزل تک پہنچ سکیں گے. اللہ سے دعا فرمائیں اللہ جل شانہ اپنے بڑوں اور بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھنے, ان سے رشتہ استوار رکھنے, ان کے احسانات اور قربانیوں کی قدر کرنے کی اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کی. اللہ ہم سب کو, پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے ان کے چھوڑے ہوئے علوم اور ان کی دی ہوئی روشنی میں اپنی زندگی کے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.